صلی علی رسول الکریم اما بعد، میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ذرا حساب لگائیے کہ کتنے دن گزر گئے اور کتنے دن باقی. آج 19واں روزہ ہے، زیادہ سے زیادہ 11 دن باقی ہیں. اور گویا 18-19 دن گزر گئے، تو اسی طرف توجہ دلاؤں گا جو گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تھی کہ وقت تو گزرتا ہے، گزرتا چلا جائے گا، وقت کسی کے قبضے میں نہیں ہے، وقت کی لگام کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جدھر چاہے موڑ دے. وقت کی لگام تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بندہ اس کے اوپر مجبور ہے کہ وقت گزرتا چلا جائے. یہ 18-19 دن گزر رہے ہیں، باقی 10-11 دن بھی گزر جائیں گے. ذرا جائزہ تو لیجیے کہ ہم نے اس عرصے میں کیا کمایا اور کیا کھویا. اگر کچھ کمایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر کچھ کھویا ہے تو پھر خبر لیجیے. گویا 2 عشرے گزر گئے رمضان شریف کے، 1 عشرہ باقی ہے، اور یہ آخری عشرہ جو ہے جو کل سے شروع ہو جائے گا، بلکہ آج ہی بعد مغرب شروع ہو جائے گا آخری عشرہ، آخری 10 دن. یہ تمام رمضان شریف کا خلاصہ ہے، مغز ہے اور روح اور رمضان کی روح ہے. اگر ان گزشتہ 2 عشروں میں کچھ نہیں کر سکے ہیں تو اب کر لیجیے. ماضی کی تلافی بھی اس میں ہو جائے گی اور مستقبل کا انتظام بھی ہو جائے گا. یہ آخری عشرہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا ہے، کہ اس عشرے کے اندر مسلمانوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، وہ مسلمان کے جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے ان کو نجات ملتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور 12 میں بیان کر چکا ہوں کہ نجات اس کو ملتی ہے جو طلب کرے، اور نجات کے مطابق، نجات حاصل کرنے کے مطابق عمل کرے اس کو نجات ملتی ہے. قانون یہ ہے اللہ کا، اگر کوئی طلب نہ کرے یا طلب کرتا ہے لیکن وہی نافرمانیاں باقی رکھتا ہے کہ جو پہلے سے تھیں، تو قانون کے اعتبار سے وہ نجات کا مستحق نہیں. ویسے اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے تو کرے، تو قانون کے اعتبار سے مستحق نہیں. قرآن کریم نے اس قانون کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ قانون جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، نہ صرف آخرت سے متعلق ہے بلکہ دنیا کے تمام کاموں سے متعلق ہے. اس وقت اگرچہ یہ موضوع نہیں لیکن بات کام کی ہے. فرمایا ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وہو مومن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. کہ جو شخص طلب کرے آخرت کو، طلب پہلی چیز ہے، اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالی کی جانب سے ہدایت سر پر مڑھی نہیں جاتی، سر پر مسلط نہیں کی جاتی، طلب ضروری ہے. جو شخص طلب کرے آخرت کو, لیکن صرف طلب سے کام نہیں بنے گا. وسعا لہا سایہ, اور پھر کام بھی اسی کے مطابق کرے, محنت بھی اسی کے مطابق کرے. دو شرطیں بیان کر دوں, طلب ہونا چاہیے, طلب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, بلکہ میں تو کہوں گا طلب نہیں, تڑپ ہونا چاہیے. اس لیے کہ صرف طلب سے کام نہیں بنتا, تڑپ سے کام بنتا ہے. اور دوسری شرط بیان فرما دی کہ اس کے مطابق کام بھی کرے, عمل بھی کرے. وہ ہوا مومن, اور وہ ایمان والا ہو, تو اس کی کوشش اور اس کی محنت ہمارے یہاں مقبول ہے. یہ ہے اس آیت کا خلاصہ. اس میں قانون بیان کر دیا اللہ رب العزت نے اپنا, کہ اس کے یہاں صرف طلب سے کچھ نہیں ہوگا. ہم میں سے بہت سے وہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ جو طلب ہی نہیں کرتے. ہاں دیکھا جائے گا, جب آخرت آئے گی دیکھا جائے گا. تو ایسوں کو اس قانون کے اعتبار سے کچھ نہیں ملے گا. اور بہت سے وہ ہیں جو طلب تو کرتے ہیں, چاہتے ہیں, دل یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرما دے جہنم سے, لیکن کام کرتے ہیں دوزخیوں جیسے, جنت والوں کے کام نہیں کرتے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اس قانون کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا. تو یہ آخری اشرہ جہنم سے نجات کا ہے. تو یہ بہت معمولی سلفظ کہ جہنم سے نجات ہو جائے, لیکن اس کی حقیقت پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جس کو جہنم سے نجات مل گئی وہ کامیاب ہو گیا. یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا فرمائی ہے دنیا میں, یہ دو کاموں کے لیے عطا فرمائیے. خوب سمجھ لیجیے, دو کاموں کے لیے عطا فرمائے, جیسے قرآن کریم فرما رہا ہے. ایک تو کام یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے عمل اختیار کرو, یعنی اعمال صالحہ پر پابندی کرو, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پر, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرو. اور دوسری یہ ہے کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور بھگاؤ اور دور رکھو. جب دو یہ دو کام کرے گا کوئی بندہ مومن, تو قرآن کریم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی زندگی کامیاب ہے, اس کی دنیا کی زندگی کامیاب ہے. اگرچہ اس کے پاس کوئی وزارت نہ ہو, کوئی عہدہ نہ ہو, کوئی منصب نہ ہو, مال و دولت نہ ہو, مکان نہ ہو, جائیداد نہ ہو, دنیا کی اور کوئی نعمت نہ ہو, لیکن یہ دو چیزیں اگر اسے حاصل ہو گئیں اس کی زندگی کامیاب. ایک بات تو یہ اب اس وقت ذہن میں آگے تو عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ, آپ لوگ ناراض تو ضرور ہوں گے کہ دیکھو اس ملا کو یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے, لیکن میں کیا کروں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دنیا کو مقصود اصلی بنانے والے, دنیا کی زندگی کو مقصود اصلی بنانے والے در حقیقت کافر ہیں. مقصود اصلی بنانے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ پوری زندگی بس دنیا کے حصول اور دنیا کے حاصل کرنے میں خرچ ہو جائے. بچہ پیدا ہوا, اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, بڑھا, نشو و نما ہوا, بس اسی وقت سے اس کو گھیر لیا گیا دنیا کے کاموں میں اور دنیا کو مقصود بنانے میں. وہاں سے کچھ شعور پیدا ہوا تو بھیج دیا ان اداروں میں کہ جہاں صرف دنیا اور صرف دنیا سکھائی جاتی ہے اور کچھ نہیں, وہاں بھیج دیا. وہاں سے فارغ ہوا تو بھیج دیا ان اونچے درجے کے اداروں میں کہ جہاں پر صرف حصول دنیا کے طریقے ہی بتائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں، دین کی کوئی بات نہیں، اسلام کی کوئی بات نہیں، آخرت کی کوئی بات نہیں، قرآن کی کوئی بات نہیں، نماز کی کوئی پابندی کی بات نہیں، روزے کی پابندی کی کوئی بات نہیں، اعمال صالحہ کی کوئی بات نہیں، صرف اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ حاصل ہو جائے دنیا کمانے کا. کیوں صاحب، وہ ہماری زندگی ایسی ہے یا نہیں بتا دو آپ انصاف سے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا تعلیم فرمائی. جو حضرات دعائیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، یہ دعا حسن حسین میں موجود ہے، حدیث کے دوسری کتابوں میں بھی ہے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، کہ اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصود نہ بنا، اکبر ہمنا، کہ ہماری تمام تر فکریں، تمام تر غور و خوض، تمام تر توانائیاں اسی کے حاصل کرنے میں خرچ ہو جائیں. ولا غاية علمنا، اور ہمارے علم کی انتہا اس کو نہ بنا. امت کو دعا تعلیم فرمائیے، ولا مبلغ علمنا، اور ہمارے علم کی انتہا اس کو نہ بنا. دنیا کا علم علم نہیں ہے، بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، دھوکہ دیا ہے آپ کو ان خبیثوں نے، ملعونوں نے. علم نہیں ہے، یہ ہنر ہے، یہ پیشہ ہے، یہ فن ہے. تو فرمایا کہ اس دنیا کو ہمارے علم کی انتہا نہ بنا. ولا غایت رغبتنا، اور ہماری تمام رغبتوں کا مرکز اور انتہائی مرکز دنیا کو نہ بنا. یہ آپ نے دعا تعلیم فرمائی. اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ امت کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم اس کے خلاف کریں گے، اس طریقے پر کہ دنیا کو اپنا مقصود اصلی بنائیں گے، سب سے اہم مقصود بنائیں گے، اور دنیا ہی کو ہم علم کی انتہا بنائیں گے، اور دنیا ہی کو اپنی رغبتوں کا سب سے آخری نقطہ قرار دیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. صاحب ذرا غور کرو، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے ہو اور کس طرف جا رہے ہو. اسلام سے چلے، قرآن سے چلے، اللہ اور رسول سے چلے، دوسرے لفظوں میں جنت سے چلے. سفر اختیار کیا، کس طرف چلے؟ دو راستے ہیں جو قرآن کریم نے کہہ دیا. ایک راستہ یہ ہے دائیں طرف والا، ایک ہے بائیں طرف والا. ہم نے سفر اختیار کیا، کون سا؟ ہم نے اختیار کیا سفر بائیں طرف اور الٹی طرف والا، جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وہ سفر اختیار کیا. چلے تھے جنت سے، راستہ اختیار کیا جہنم کا، جنت کے راستے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ان اسکولوں کالجوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ پہنچ گئے اللہ نہ کرے اپنی آخری منزل تک. کہاں گئے؟ چلے تھے جنت سے، پہنچے کہاں پر؟ جہنم میں، اللہ محفوظ رکھے. یہ تو کافروں کی شان ہے، یہ تو ان کی حالت ہے. مومن کی حالت تو یہ، جنت سے چلا، جنت والا سیدھا راستہ، سیدھے ہاتھ کا راستہ اختیار کیا، اور جنت ہی کو منزل قرار دے کر اس میں داخل ہو گیا. غور کرو آپ، کون سا راستہ کو اچھا ہے، آپ خود غور کرو. کیوں اپنی اولادوں کو اور اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو میرے عزیزوں اور دوستوں؟ ذرا سوچو. میں یہ نہیں کہتا کہ مت پڑھاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے انہیں مسلمان پکا بنا لو، پہلے ان کو نمازی پکا نمازی بنا دو، پہلے ان کے دل میں قرآن کریم کی عظمت اور محبت پیدا کر دو، پہلے ان کے دلوں کے اندر قرآن کریم کے احکام سے واقفیت کا شوق پیدا کر دو، پھر بھیج دو پڑھا. حرام نہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں کون اللہ کا بندہ کہہ دے گا کہ جائز؟ کہ چھوڑ دو بالکل آخرت کو، چھوڑ دو بالکل اللہ کو اور رسول کو، اور الٹے ہاتھ کے راستے پر چل کے جہنم میں پہنچ جاؤ. کوئی بھی اللہ کا بندہ اسے حلال نہیں کہے گا. بہرحال وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. آخری عشرہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا آج غروب آفتاب کے وقت سے. اگر کچھ نہیں کر سکے ہیں تو خدا کے لیے اب کر لیں, اس آخری عشرے کی قدر کی لیے. آخری عشرے کو غفلتوں میں نہ گزاری, آخری عشرے کو گناہوں سے محفوظ رکھی, آخری عشرے کو گھر میں شیطان کو تالا لگا دیجیے, آخری عشرے میں قرآن کریم پڑھیے, تلاوت کیجیے یا سنیے اگر پڑھنا نہیں آتا. آخری عشرے میں نمازوں کی طرف, خصوصاً جماعت والی نمازوں کی, جماعت کے ساتھ نمازوں کی طرف توجہ دیجیے. آخری عشرے میں خوب توبہ تلّہ کیجیے اللہ سے. آخری عشرے میں خوب مغفرتیں طلب کیجیے. آخری عشرے میں رحمتیں طلب کیجیے. پر آخری عشرے کو آپ ماضی کے تمام گناہوں کا کفارہ اور اچھے مستقبل کی بنیاد بنا دیجیے. ابھی وقت ہے, ابھی 10-11 دن باقی ہیں. صاحب وقت کی قدر کرو اور کام لے لو. معلوم نہیں سال آئندہ ہمیں ملتا ہے یا زمانہ یا نہیں ملتا. حسرت کرتے چلے جائیں گے, افسوس سے ہاتھ ملتے چلے جائیں گے کہ ہمیں یہ زمانہ نہیں ملا اور ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں. آخری عشرے میں باتیں تو بہت سی ہیں, لیکن آج سب سے پہلے میں اعتکاف کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں جو کل مغرب کے وقت سے شروع ہو جائے گا. ہفتے کے دن 20 دن گزر کے 21 شب جب داخل ہوگی, یعنی غروب آفتاب کے وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی نے ایمان والے بندوں کے اوپر کچھ ایسی عبادتیں بھی رکھی ہیں کہ جن سے شان عاشقانہ ظاہر, یعنی یہ بندہ مومن عاشق ہے اللہ کا, یہ ظاہر. بندہ ہونا تو ظاہر ہوتا ہی ہے اور ہے. نماز جو ہے بندگی کی معراج ہے, صفت وصف عبدیت کی معراج ہے نماز جو ہم نے تباہ کر دی. نماز پڑھنے والے کے دل میں عبدیت ہوتی ہے, جذبہ بندگی ہوتا ہے. اپنے آپ کو بندہ حقیر سمجھنا اور اپنے رب کو تمام قدرتوں کا مالک سمجھنا, یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے سے, بشرطے کہ صحیح ہو. تو مومن کی اور مومنہ کی شان عبدیت ظاہر ہوتی ہے نماز سے. اسی بندہ مومن کے اندر ایک شان عشق ہے, وہ عشق جس کو آج ہم نے مرداروں کے ساتھ لگا دیا ہے, اس کا نام عشق رکھا ہے. جذبہ شہوت کا نام عشق ہے آج کی دنیا میں, محبت. بندہ مومن کے دل میں شان عشق ہے, جذبہ عشق ہے جو اللہ تعالی نے خاص مومن بندوں کو عطا فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالی معشوق اور محبوب ہے ہر مومن اور مومنہ کا, اور مومن اور مومنہ اس کی عاشق. یہ ہے عشق حقیقی, یہ عشق حقیقی کی شان ہے. یہ ایک موضوع ہے مستقل, کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا. یہ عشق حقیقی کی شان بعض عبادتوں کے اندر اللہ نے رکھی. ان میں سب سے بڑی عبادت حج ہے, وہ عشق حقیقی کی شان ظاہر کرتی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, جو حجاج ہیں وہ جانتے ہیں کہ نہ بدن پر کپڑا ہے, نہ سر پر ٹوپی ہے, نہ پاؤں میں صحیح جوتا ہے, نہ خوشبو ہے, نہ اور کوئی سنگھار ہے, نہ بناؤ سنگھار ہے. بس ادھر سے ادھر دوڑتا چلا جا رہا ہے بندہ مومن شان عشق میں, ادھر سے ادھر چلا جا رہا ہے عشق کی شان میں, اور ادھر طواف بیت اللہ کر رہا ہے, اللہ کے گھر کے طواف لگا رہا ہے, چکر لگا رہا ہے. یہ شان عشق ہے. جو حج کے اندر ہوتی ہے. اگر ہمارے بھائی اور حجاج حضرات اس جذبے سے حج کریں تو پھر دیکھیں ان کا مقام کہاں ہوگا. حج تو آج تجارت بن گیا, فیشن بن گیا, اور کچھ کہنا چاہیے وہ بن گیا. یہ شان عشق نہیں رہی اس میں, عام طور پر نہیں. اسی طریقے سے شان عشق کا اظہار ہوتا ہے اعتکاف سے, کہ اس اعتکاف کے اندر بندہ تمام دنیا سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے متعلقین سے یکسو ہو کر اللہ کی چوکھٹ پر آ کر پڑ جاتا ہے. یہ شان عشق. حج نصیب نہیں ہوا یا ہوا تو اللہ جانے اس کا کیا حال ہوگا. یہ شان عشق پیدا کرنے کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے جن حضرات کو فرصت ملے وہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کر لیں, اور جو بیچارے معذور ہیں تو ان کا طریقہ ابھی میں بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے کریں. تو یہ آخری عشرہ جو ہے خاص اعتکاف کے لیے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اعتکاف تو ہوتا ہی ہے, ایک خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے معتکف کو کہ اس کو یقینی طور پر شب قدر مل جاتی ہے, یقینی طور پر. اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی بندے نے عمر میں 10 اعتکاف کی اس آخری عشرے کی تو اسے 10 شب قدر مل گئی. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا, اور مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. ہاں بعض ایسی مجبوریاں پیش آئیں کہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف نہ کر سکے, مثلا سفر میں تھے اعتکاف نہیں ہو سکا, تو آپ نے وہ اعتکاف شوال کے مہینے میں کیا. اور بعض ایسی مجبوریاں پیش آئیں کہ آپ شروع شاپ کہ آپ اعتکاف نہ کر سکے خاص مصلحتوں کی وجہ سے, تو آپ نے 2 عشروں کا 2 عشروں کا اعتکاف کر کے اس کو پورا کیا. اتنا اہتمام. آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام فرمایا ہے اعتکاف کا, کوئی چیز تو ہے اس کے اندر. سب سے بڑی چیز جو ہمیں اور آپ کو محسوس ہوگی وہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان, ان معتکف کے درمیان رابطہ قوی ہو جاتا ہے, تعلق قوی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملے گا. کہاں ہیں وہ حضرات جو طاقت نہیں رکھتے حج کرنے کی اور طاقت نہیں رکھتے عمرہ کرنے کی, وسائل نہیں ہیں یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے, ان کا یہ نعم البدل موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے کہ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کر لیں, 2 حج مقبول 2 عمرے مقبول کا ثواب مل جائے. ذرا غور فرمائیے آپ کہ اگر اس طرف سے معذور ہے تو اس طرف سے حاصل کر لیں, اللہ کے یہاں کمی نہیں. یہ تو آخری عشرے کے بارے میں ہے, لیکن بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہیں, میں بھی ان میں ہی, کہ اپنی مشغولیت کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتا. بہت سے ایسے بھائی, تو ان کے لیے 2-3 طریقے میں عرض کیے دیتا ہوں. ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ نفلی اعتکاف کریں. رمضان میں عام طور پر اور خصوصاً اس آخری عشرے میں یہ نفلی اعتکاف چند قسم پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ صرف 3 دن کا اعتکاف کرنا, 26, 27, 28, 19 4 دن کا, شب قدر مل جائے گی انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ 1 دن کا اعتکاف کرنا, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آیا کہ جو شخص 1 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان بہت زیادہ دوری کر دیں گے. الفاظ حدیث میں نے ذکر نہیں کیا, مطلب عرض کر دیا, یعنی جہنم سے نجات ہو جائے. 1 دن کا اعتکاف اگر ہوتا ہے رمضان میں تو اسی یہ صورت ہے اور یہ فضیلت. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسری صورت یہ ہے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے. دن بھر کا تو ممکن نہیں ہے, کاروبار ہے, دوسرے مشاغل ہیں, تو مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے. اور اس کی فضیلت بھی حدیث میں آئی کہ جو شخص مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل کر دیں گے, وہ جا نہیں سکے گا, یعنی اس سے بھی نجات مل جائے گی. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے حضرت, تو اللہ کی رحمتیں تو پھیلی ہوئی ہیں, لینے والے نہیں, تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے, یہ بھی نفلی اعتکاف ہوگا. مسجد میں داخل ہو, داخل ہوتے ہی وہ دعا پڑھے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا حدیث میں آئی ہے. داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے دانا پاؤں رکھ کر, اور اس کے بعد زبان سے کہہ لے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں اعتکاف میں ہوں, بس کافی ہے, اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. اب وہ اگر 1 گھنٹہ مسجد میں ہے تو اعتکاف میں ہے, 2 گھنٹے ہے تو اعتکاف میں ہے, 5 منٹ ہے تو اعتکاف میں. بلکہ میں نے تو اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ اگر انہیں ضرورت پیش آئے کہ مسجد کے اس ادھر سے ایک جانب سے نکل کر دوسری جانب چلے جائیں تو داخل ہوتے ہی وہ دعا پڑھتے تھے اور پھر نیت اعتکاف کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ گزرتے تھے اور مسجد عبور کر کے چلے جاتے تھے. بڑے فائدے ہیں اس کے اندر جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. تو آخری صورت یہ, اب بتائیے کہ وہی محروم رہے گا کہ جو بدبخت اعتکاف کی فضیلت سے اور اعتکاف کے اس سے یعنی خصوصیت سے وہی محروم رہے گا جو بدبخت ہے, ورنہ اللہ نے دروازے کھول رکھے ہیں. اعتکاف تو ہوگا بہرحال انشاءاللہ. مجھے کچھ اور بات بھی ضروری عرض کرنا ہے, اور اعتکاف کرنے کا بھی آج کل فیشن ہو گیا ہے. میں بالکل صاف عرض کر رہا ہوں, آپ لوگ ناراض ہوں گے, ہو جائیں, جیسے عمرے اور حج کا فیشن بن گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں فیشن سے اور رسموں سے محفوظ رکھے. اعتکاف کا بھی ایک فیشن ہو گیا, اتنے لوگ خصوصاً نوجوان اعتکاف میں بیٹھنے لگے ہیں کہ ان پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. مسجدیں تنگ ہو گئیں, جگہ ختم ہو گئی, لیکن شائقین کی آمد ہے. اتنی بڑی مسجد یہاں پر موجود ہے, اس میں بھی تقریباً سال گزشتہ 150 حضرات نے اعتکاف کیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے. کام تو برا نہیں ہے, کام تو اچھا ہے, لیکن اگر رسم کے طریقے پر کیا جائے گا تو برا ہے. اگر کسی نیکی کو رسم کے طریقے پر یا فیشن کے طریقے پر کیا جائے تو اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا. خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, خالص اپنے آپ کو اس عرصے میں گناہوں سے بچانے کی نیت کر کے, اور خالص اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے دربار کا فقیر بننے کے لیے. اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو بہت اونچا درجہ ہے, بہت اعلیٰ شان. اعتکاف کے مسائل بھی ہیں, اعتکاف کے احکام بھی ہیں. جو حضرات اعتکاف کریں تو وہ کتابیں لے کر پہلے پڑھ لیں کہ جن میں اعتکاف کے مسائل وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اعتکاف کا معاملہ بڑا نازک ہے. معمولی سی غلطی سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر اس کی قضا ہوتی ہے, اس کی قضا لازم ہے, اور یہ قضا جو ہوگی یہ روزے کے ساتھ ہوگی, اس لیے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. میں تو عمومی طریقے پر چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہمارا ملک جس بحران سے گزر رہا ہے, آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, جس قدر بدامنی ہمارے ملک میں اس زمانے میں ہے, رمضان کے زمانے میں, وہ بدامنی رمضان کے علاوہ نہ تھی. آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں زندہ واپس آ جاؤں گا, بدامنی کا یہ عالم. اب یہ بدامنی عبادت گاہوں تک آ گئی, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے تو عبادت گاہیں محفوظ تھیں, لیکن اب یہ بدامنی آ گئی ہے عبادت گاہوں تک. پنجاب کے واقعات آپ کو معلوم ہیں, تین چار سال پہلے کراچی میں بھی اعتکاف کی حالت میں بعض متقفین کو شہید کیا گیا, اور یہ ایک مصدقہ خبر ہے کہ ہندوستان کی راہ کے ایجنٹ داخل ہو گئے ہیں, اور ان کا جو ہدف ہے, ان کا جو نشانہ ہے, وہ مذہبی اجتماعات پر حملے کرنا اور اسی طریقے سے مذہبی عبادتوں میں مشغول رہنے والوں پر حملے کرنا, اور مذہبی علماء اور مذہبی مشہور لوگوں کو قتل کرنا, یہ ان کا ہدف ہے. کہ تین ہدف اخبار کے اندر آئے. آپ نے تو پڑھا ہوگا, میں تو اخبار پڑھتا بھی نہیں جاتا. مذہبی اجتماعات پر حملہ کریں, مذہبی عبادت گاہوں پر عبادت کے وقت حملہ کریں, اور مذہبی رہنماؤں پر جو مشہور ہیں ان کو قتل کریں. یہ تین ہدف لے کر یہ ایجنٹ, اور بہت سے ایجنٹ, ایک دو نہیں, داخل ہو چکے حکومت کے علم میں, اس کو اطلاع مل چکی ہے, اور اپنی کوشش اپنی طاقت کے مطابق وہ اس کا انتظام بھی کر رہی ہے. اسی کا ایک نمونہ مظفر گڑھ میں پیش آیا. ایسی حالت میں, اچھا پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ ان کو ہدف جو دیا گیا ہے وہ یہ نہیں دیا گیا کہ وہ اس مجمع میں جا کر اور پستول وغیرہ سے حملہ کر کے قتل کریں, بلکہ ہدف یہ دیا گیا ہے کہ اس مجمع میں بم جو صحیح وقت کے اوپر پھٹ جائے, خود بھی محفوظ ہو گیا اور کام بھی بن گیا. چنانچہ بموں کے ذریعے اب شروع ہو جائے گا, اللہ محفوظ رکھے. ایسی صورت میں ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ اپنی مسجدوں کی اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کریں. یہ حفاظت ایک تو ہوتی ہے احتیاط کرنے سے, احتیاط کریں, اور ایک ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مدد لینے سے کہ جو حفاظت کرتے ہیں. ہمارا تمام تر اعتماد اللہ پر ہے, اللہ ہی حفاظت کرتا ہے اپنے ہر بندے کی. واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھتا ہے لوگوں سے. اصل اعتماد تو ہمارا اس پر ہے, لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چوکنا رہیں, خبردار رہیں, ہوشیار رہیں. ایسے لوگوں کو اجازت نہ دی جائے اعتکاف کی کہ جو غیر معروف ہیں, جن کو کوئی پہچانتا نہیں, اس لیے کہ اس بھیس میں بھی آ کر یہ کارروائیاں کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بھی اجازت نہ دی جائے کہ جن کا ماضی داغدار ہے اور ان پر الزامات ہیں. نیز اسی طریقے سے اچھے طریقے سے چھان بین کر کے اعتکاف کرنے والوں کو اجازت دی جائے. اگر مسجد کے منتظمین, کسی بھی مسجد کے منتظمین اس کے اندر کسی کو انکار کر دیں تو اسے ناراض نہ ہونا چاہیے اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے عبادت کرنے سے روک دی, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ازراہ تحفظ حفاظت کی غرض سے انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی, اسی میں خیر ہے, دوسری مسجد میں چلے جائیں. یہ تو بہت ضروری احتیاطی تدبیر ہے, جن حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں ان کے پیش نظر یہ بہت ضروری ہے. اس لیے جو حضرات اعتکاف کا ارادہ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پیش نظر رکھ کر اعتکاف کے لیے یہاں پر درخواست دیں. جب اعتکاف مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے تمام اوقات کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں, خصوصاً اعتکاف والے اوقات. جھوٹ نہ بولیں, جھوٹی قسمیں نہ کھائیں, اور جھوٹی قسمیں تو بات بات پر ہم کھایا کرتے ہیں. چغلی کسی کی نہ کریں, غیبت کسی کی نہ کریں, دنیا کی باتیں نہ کریں, موجودہ سیاست پر تبصرہ نہ کریں. اس لیے کہ موجودہ زمانے کی سیاست جو ہے وہ اسلامی سیاست نہیں ہے. اسلامی سیاست تو عبادت ہے جی, موجودہ زمانے کی سیاست اسلامی نہیں ہے. خالص دنیا, خالص دنیا اور دھوکہ اور فریب ہے, اور دنیا کی باتیں کرنے سے روکا گیا ہے معتکف کو. اس لیے موجودہ زمانے کی سیاست پر تبصرے نہ کریں, تصویر والے اخبار مسجد کے اندر نہ لائیں, تصویر والے رسالے مسجد کے اندر داخل نہ کریں, بلکہ اس 10 دن میں تو ان چیزوں کا مطالعہ بھی بند کر دیں. اس لیے کہ جب اعتکاف کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی تو اس کا شکریہ یہ ہے, اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس اعتکاف کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک گھڑی کو اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد کے اندر گزارا جائے, نہ کہ اخباروں کے مطالعے میں اور رسالوں کے مطالعے میں. اس لیے ان چیزوں سے کوئی ریس کریں. نیز یہاں پر جو دوسرے شرکا ہوں گے اعتکاف کرنے والے, ان کو تکلیف نہ پہنچائیں کہ بیچارے بعض سو رہے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں یا قہقہے لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے خیال اس کا رکھیں کہ نماز جماعت کے ساتھ بلکہ تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. اس لیے کہ بعض حضرات معتکفین وہ ہوتے ہیں کہ جو نماز کے اندر بھی تاخیر, جماعت کے اندر بھی تاخیر کر دیتے ہیں, حالانکہ مقصود یہ تھا کہ تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ جماعت مل جائے. اعلی حاضر اپنی راتوں کو اللہ کی یاد سے معمور اور منور کریں, نمازوں سے, نوافل سے, دعاؤں سے, تلاوت سے, درود شریف سے اور اللہ کے ذکر سے روشن رکھیں اپنی راتوں کو. یہ روشن راتیں قبر میں کام آئیں گی. اور اسی طریقے سے حضرت اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ مسجد کے جو حدود مقرر ہیں ان سے باہر بغیر ضرورت شدیدہ کے, جس کی تشریح ابھی کر رہا ہوں, قدم نہ رکھیں. اس لیے اگر اس سے باہر قدم رکھ دیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بغیر ضرورت کے اگر قدم رکھ دیا مسجد کی حدود سے باہر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اس لیے قدم نہ رکھیں باہر. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے, مثلا کھانے پینا, کھانا لانے والا کوئی آدمی نہیں ہے اور مجبور ہے جانے کے لیے, تو جا سکتا ہے. مثلا پیشاب پاخانے کی حاجت ہے جو مسجد میں پوری نہیں ہو سکتی, وہ اس کے لیے جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ذرا تھوکنے کے لیے چلا گیا اور ذرا یہ کام کرنے کے لیے چلا گیا, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے. اس کا خاص اہتمام رکھیں. اور جب اعتکاف کے آخری عشرے کا ٹوٹتا ہے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے, اور وہ قضا روزے کے ساتھ ہوتی ہے. اس لیے اس کو سوچ لیں. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے اعتکاف کی عرض کرنی. اللہ تعالی ہمیں سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں ایک اور بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو گیا, کہ صدقہ فطر ہے جو ہر مسلمان, جو مسلمان کو دینا لازم ہے. جو صاحب نصاب مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اپنا بھی واجب ہوتا ہے، اپنے چھوٹے بچوں کا، نابالغ بچوں کا بھی واجب ہوتا ہے. اگر اس کے نابالغ بچے چار ہیں مثلا، تو اس پر پانچ فطرے ہو جائیں گے، ایک اپنا اور ایک نابالغ بچوں اور چار نابالغ بچوں کے. اپنی زوجہ کا اور اپنی بیوی کا ضروری تو نہیں ہوتا، لازم تو نہیں ہوتا، لیکن اگر زوجہ کہہ دے اور شوہر ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو جاتا ہے. اپنے بالغ بچوں کا بھی لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بچے بیچارے معذور ہیں، کمائی کے لائق نہیں ہیں، تو ان کا بھی ادا کر دے. یہ صدقہ فطر رمضان میں بھی دیا جاتا ہے، اور عید کے دن بھی عیدگاہ جانے سے پہلے دینا چاہیے، اور اگر نہیں دیا ہے تو عید کے بعد دے. یہ معاف نہیں ہوتا، یہ ساخت نہیں ہوتا، یہ تو دینا ہی. صدقہ فطر کی اصل مقدار جو حدیثوں کے اندر آئی وہ 2 کلو گندم ہے، خالص گندم 2 کلو فیکس. یہ حساب لگایا گیا ہمارے یہاں، معلومات کی گئی مارکیٹ سے، تو پتہ چلا کہ آج کل 2 کلو گندم 22 روپے کا ہے. لہذا اب ہر مومن اور مومنہ پر صدقہ فطر واجب ہوگا 22 روپے کم سے کم. اور میں اس کے اندر اضافہ بھی کر دیتا ہوں، احتیاط اسی میں ہے کہ اگر ہم 25 روپے فی کا صدا کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر. صدقہ فطر ادا کرنے والے جو حضرات ہیں، انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ادا کرنے والوں کو خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے اندر کنجوسی کرتے ہیں وہ بدحال رہتے ہیں. اس لیے صدقہ فطر جو فقیروں کا حق ہے وہ دینا چاہیے، کم سے کم 22 روپے فی کا. پھر سن لیجیے، اس سے کم میں تو ادا ہی نہ ہوگا، اور اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 25 روپے فی کا ادا کیا جائے. یہ صدقہ فطر پیشہ ور فقیروں کو دینے سے ادا نہیں ہوگا، یہ بھی عرض کر دوں، کیونکہ پیشہ ور فقیر بہت پھیلے ہوئے ہیں. یہ صدقہ فطر اصل مستحق کو دینے سے ادا ہوگا، اور اصل مستحق وہ ہے کہ جو اپنے عزیزوں میں نادار ہو، غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، اور اس کے گھر میں اس کے پاس ٹی وی نہ ہو، یہ شرط ہے. سید نہ ہو، ٹی وی نہ ہونے کی شرط ہے. جس کے گھر میں ٹی وی ہے وہ نہ زکات کا مصرف ہے، نہ وہ صدقہ فطر کا مصرف ہے. لہذا اس شیطان کو نکالو، جلدی سے بھگاؤ، اور صدقہ فطر دینا چاہیے اپنے عزیزوں کے بعد، رشتہ داروں کے بعد، اپنے ہمسایہ اور پڑوسیوں کو، جو ان میں یہ حیثیت رکھتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کی. اور سب سے بہتر تو یہ ہے، ہر قسم کی تحقیق سے آپ پاک و صاف ہو جائیں گے، میں یعنی بالکل علیحدہ ہو جائیں گے، کہ دینی مدارس جو قابل اعتماد ہیں، قابل اعتماد کی شرط ہے، جن کو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جہاں پر ہر مصرف، ہر مد الگ الگ خرچ کی جاتی، ان کو پہنچا دیجیے، آپ بری ذمہ ہو گئے، اب ذمہ داری ان پر آ گئی کہ وہ صحیح مد میں آپ کی رقم کو خرچ کر دیں. یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قابل اعتماد جن کو آپ پہچانتے ہیں ان کو دیجیے، ورنہ برساتی مینڈک آج کل بہت نکل آتے ہیں، مدرسوں کے نام پر برساتی مینڈک بہت پھیلے ہوئے ہیں آج کل، قدم قدم پر ہر ہر مسجد میں آپ کو مل جائیں گے، ان سے بچیے، اس لیے کہ وہاں پر کچھ پتہ نہیں کیا حال ہوگا. بہرحال یہ صدقہ فطر کے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اور اس کی مقدار بھی بتا دی. اب تو دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی تمام رونقیں، تمام برکتیں، رمضان شریف کے تمام انوار، تمام مغفرتیں اور تمام رحمتیں ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ پرچے آئے ہیں، بہت سے پرچے آئے ہیں، یہ کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ جن صاحب نے پوچھا ہے وہ بعد میں مجھ سے ملنے. ان پرچوں میں دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے، بیماریوں سے شفا کی اور اپنی پریشانیوں کے ازالے کی، اور درخواست کی گئی ہے اس کے اندر اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کی اور درخواست کی گئی ہے اس کے اندر. یہ کیا ہے؟ ان درخواستوں کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم سے اور